أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم.
ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. محترم علماء اكرام، معزز سامعين، ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے، صلاۃ اور سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ذات پر. الحمدللہ آج یکم شعبان ہے، اور جب بھی ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہو تو کم از کم یہ دعا تو پڑھنا چاہیے. احادیث مبارکہ میں تین دعا کا ذکر ہے. ایک جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. تو یہاں تک تو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ. پھر ہم یوں کہے اللہم انی اسألک خیر هذا الشہر, یا اللہ اس مہینے میں جو بہترین ہو ہمارے لئے ایمان اسلام جسمانی روحانی جو بھی, تو اللہ تعالی ہم کو مالا مال فرما دے اس مہینے میں. تو یہ ہے, اور مجموعی طور پر بھی ہم دعا کر سکتے ہیں اللہم انا نسألک خیر هذا الشہر. تو کم از کم ہم اپنی اولاد کو طلباء کو ان چیزوں سے آگاہ کریں فتبعونی یحببکم اللہ, ہم اللہ تعالی کے پیارے اور محبوب بن جائیں گے. دوسری دعا جو ہے جو ترمذی شریف میں ہے اور حدیث صحیح ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہم حلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا ربی وربک اللہ, کہ یا اللہ یہ جو نیا مہینہ شروع ہوا چاند نظر آئے, تو یا اللہ ہمارے امن کا مسئلہ ایمان اسلام کا مسئلہ, ہم کو پتہ ہے ہمارے ملک بہترین ہونے کے باوجود لیکن جرائم کی کثرت کی وجہ سے اتنے مصیبت میں گرفتار ہے اور لوگ اتنے پریشان ہیں. تو مہینے کی شروع میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں, اللہ سے مانگنا ہے منوانا ہے یا اللہ لا مامنا فی اوطاننا, امن عطا فر عطا کر یا اللہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالی ہم کو توفیق بھی دے لما تحب وترضا, تو چیزیں اللہ تعالی کو پسند بھی ہو اور اللہ تعالی خود بھی اس پر راضی ہو, تو اس طریقے سے ہم مہینہ شروع کریں. تیسری دعا جو ہے ابو داود میں ہے ہلال خیر ورشد, تو ہم یوں کریں تین الفاظ ہیں اللہ اکبر ہلال خیر ورشد, یا اللہ اس مہینے میں جو بھی خیر ہو ہم کو عطا کر اور رشد ہو تو بلائے ہو اور ہم کو صحیح راستہ پر چلا لیں, تو یہ اس طریقے سے ہم مہینے کو شروع کریں. جب ہم جو ہے سلف صالحین کی زندگی کے مطالعہ کرتے ہیں تو امام مالک رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک جو ہے مہینے کے حرۃ شہر ان کے مہینے کے شروع میں اتنے بہت زیادہ محنت کرتے تھے فرماتے تھے, تو طلباء پوچھتے تھے استاد جی آپ کیوں اتنے محنت فرماتے شروع مہینے میں, تو فرمایا اگر مہینے کے شروع ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اللہ کے فضل سے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت خیرات اور نصرت ہو جائے گی. تو ہم بھی جو ہے اس طریقے, یہ نہیں کہ آج اتوار کے روز ہے تو ہم کہیں لیٹس کل ٹائم, ہم خامخواہ جو ہے وقت کو ضائع کریں, نہیں ہم اچھے اچھے کاموں میں جو ہے اپنے وقت کو لگا لیں. دوسرے جو ہے اس مہینے میں بہت سے اہم واقعات بھی پیش آئے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا تیسری سال ہجرہ میں. ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا الاصابہ میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی شعبان کے مہینے میں فی سنہ 43 تیسری سال ہجری میں. تو ہم دیکھتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے جو ہے, اور 13 احادیث کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نانا سے انہوں نے روایت کی اور مشہور حدیث ہوئے ہیں, ترمذی شریف میں ہے صحیح حدیث ہے. ایک مرتبہ چونکہ بچہ تھا ظاہر بات ہے تو کچھ کھجور وغیرہ مل گئے تھے, تو لینے والے تھے منہ میں ڈالنے والے تھے, تو مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الا ما لا یریبک, جن چیزوں میں شکوک شبہات ہو اس کو آپ چھوڑ دیجئے اور ان چیزوں کو آپ اختیار کر لیجئے جن میں کسی قسم کی شکوک اور شبہات وغیرہ نہ ہوں. تو یہ صرف ہمارے کھانے پینے کی چیزیں نہیں, ہمارے آمدنی, ہمارے اعمال, ہمارے تجارت, عقود جو بھی ہو, کو جہاں بھی شکوک ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کنا نتقی ربا والریبا, بلوغ المرام اور یہ مستدر احمد وغیرہ میں ہیں, کہ سیدنا عمر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ وردان نے فرمایا ہم ربا سود سے بھی پرہیز کرتے تھے اور وہ چیزیں سے بھی پرہیز کرتے تھے جو مشابہت تھے سود کے. تو یہ ہے مسلمان کی شان کہ جہاں کے بھی شک شبہ ہو تو ہم اس سے دور رہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جو ہے لاڈلے اور نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ, پھر اس کے بعد جس نے وہ چھوٹے سال جو ہجرہ کی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک میلاد ہوئی, اور ہم دیکھتے وہ بھی شعبان کے مہینے میں جب نے جیسے کہ ابن حجر نے فرمایا الاصابہ میں, اور یہ جو ہے دونوں نواسے اتنے پیارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال فرمایا, ہم کو بھی وہی استعمال کرنا چاہیے, سید. سیدنا حسن کے لیے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, ان ابنی ھذا سید, یہ میرے جو ہے نواسے جو ہے یہ سید ہے, لیڈر ہے, آقا ہے. تو دیکھیے ملاحظہ فرمائے سید کا لفظ. اور بشارت آخرت کے لیے ترمذی شریف کی روایت, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. تو ہم بھی جب یہ ان اہل بیت کی اور صحابی, تو ہم اس طریقے سے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نما, یہ الفاظ. امام کا لفظ ٹھیک ہے, جائز ہے, ہمارے علماء اکابر نے بھی استعمال فرمایا, لیکن ایک لحاظ سے مشابہت بھی ہے شیعوں کی, ان کے یہاں تو امام معصوم اور بہت کچھ مراد ہے اس سے. تو بہتر ہے ہم اسے گریز کرے اور پرہیز کرے اور سیدنا حسن سیدنا حسین کا لفظ استعمال کرے. یہ دونوں نواسے لادلے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا فرمایا مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما. ترمذی شریف شریف کی روایت ہے, یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی ان سے محبت فرما دے, اور جو بھی ان سے محبت فرمائے یا اللہ آپ ان سے محبت فرما دے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اور اہل بیت میں تو یہ سب شامل ہے, مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور نواسے, وہ سب جو ہے اس میں شامل ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کربلا کا واقعہ, اور یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, ان سے جو ہے علماء نے لکھا ہے, آت احادیث مروی ہے, جب مباشرتاً اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے. پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا, آپ کو تفصیل پتہ ہے, لیکن ایک طرف جو ہے صرف آپ کو توجہ دو کہ قاتل کون تھے سیدنا حسین کے. ہمارے علماء بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے, ہم جا کر دیکھیے شیعوں کی کتابوں میں, سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے روز ہے عاشورہ کے دن کربلا کے میدان, ان الامین کی عبارت نقل کرتا ہوں شیعوں کی, ان الامام حسین دعا علی شیعته, یہ لفظ ہے کہ بدعا کی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شیعوں کے خلاف, اور جو ہے بہت کچھ ان کے خلاف کو فرمایا سیدنا حسین نے شہادت سے پہلے. ظاہر یہ شیخ مفید ان کے بڑے عالم نے الارشاد میں نقل کیا ہے, جو عینی گواہ اور شاہد ہے زین العابدین, حضرت زین العابدین جو کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے, اور وہ بچ گئے, مطلب یہ ہے کہ بیمار تھے اس وقت. تو وہ فرماتے تھے کہ کیف تنظرون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شیعوں کو مخاطب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کیسے ملاقات دیکھیں گے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز. وہو یقول لکم, اور مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے, ان تحقتم حرمتی وقاتلتم عترتی, تم نے میرے اولاد کو میرے نواسہ کو قتل کیا, ہمارے جو ہے بڑے بڑے شان ہے آپ نے اس کو پامال کر دیا تقدس اہل النبی کی اور آل النبی کی. فلستم من امتی, فلستم من امتی, تم اس امت میں شامل نہیں. الاستبصار ان کی کتاب, شیعوں کی کتاب, اصح کتاب کتب میں سے ہے. پھر جو ہے فاطمہ صغرا, فاطمہ کبرا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ, اور فاطمہ صغرا وہ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی لادلی بیٹی اور صاحبزادی. تو انہوں نے ان کو کہا اہل کوفہ شیعہ کو, تب لکم لعنت اللہ علیکم, بہت کچھ ان کو کہا. پھر کہا قتل تم ابھی کما قتل تم جدی بالامس, جیسے آج تم نے والد ماجد کو شہید کیا تم نے میرے دادا کو بھی شہید کیا. ان کم بخت و شیطانوں نے شعر پر الاستبصار میں لکھا ہے, کہا قتلنا علی و بنی علی بسیوف ہندی و رماحی, جی ہاں ہم نے سیدنا علی کو قتل کیا اور شہید کیا, ہم نے سیدنا حسین کو شہید کیا, اور ہم نے انڈیا کے ہندوستان کے جو ہے نیزہ وغیرہ جو ہے استعمال کیا. یہ الاستبصار میں. تو جب ہم بیان کریں صحیح صورت حال بیان کریں, یہ نہیں پروپیگنڈے کا ہم شکار ہو جائے, تو یہ بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں غزوہ بنی مصطلق پانچویں سال سنت الخامسہ میں پیش آیا, وہاں پر بھی ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا. مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ, وہاں پر ہمارے ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہار جو ہے وہ گر گئی. پھر جو ہے منافقین نے جو کچھ کہا کہا, لیکن پھر اللہ نے 16 آیت واقعہ عفق میں سورہ 24 سورہ نور ہمارے ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہے علموا نساءکم سورۃ النور, ان کو پڑھاؤ ان کو سکھاؤ سورہ نور میں کیا کیا اسباق ہے کیا کیا عبرت ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ہے. تو خیر تو اس میں 16 آیت اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک یہ صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں واقعۃ العفق اولئک مبرؤون مما یقولون, تو ہم جو ہے صحابہ ازواج مطہرات سب کے ناموس جو ہے ہمیشہ ہمیشہ آپ اس کی جو ہے باتیں کرے تحفظ کرے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو کیسے ذلیل کریں گے. دنیا میں بھی ہم خود دیکھتے ہیں آج کل کیا ہو رہے ہیں. یہ بس آدھا من فضل ربی, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. چند چار پانچ اعلانات ہیں. آج تو الحمدللہ یکم شعبان ہے, اور ہم کو پتہ ہے شعبان میں لیلۃ النصف من شعبان ہے, تو ہم ابھی سے اپنے آپ کو صاف کریں. یہ سلفی لوگ بعض ان میں سے یہ لیلۃ النصف شب برات کا انکار کرتے ہیں, تو ہمارے جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپ یوں کہیں گے اس نے لکھا, وہ قبول نہیں کریں گے. انہی کے امام اب بتا دے ان کو کہ شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں المجلد الثالث میں تیسری جلد میں حدیث نمبر 1144 اس میں بہت بہترین انہو قد افاد وجاد فی هذا الموضوع بہت بہترین لکھا ہے شیخ البانی نے, اور ثابت کیا کہ یہ رات جو ہے بہت بڑی رات ہے. فیغفر اللہ لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن, تو یہ شحن جو ہے جو ہمارے دلوں میں ہے یہ کدورت ہے, نفرت ہے, عداوت ہے, حسد ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا, اپنے دلوں کو نہیں تتولا, تو ایسی مبارک رات کو بھی اللہ تعالی جو ہے ہمارے مغفرت نہیں کر فرمائیں گے. تو دیکھو ہم جو ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا, تو یہ غل کو نکالنا ہے. تو ایک تو یہ, دوسری جو ہے ماشاءاللہ ہمارے اجتماع ہونے والے ہیں میاسوا میں اسکوٹ میں, تو سب حضرات سے جو ہے مؤدبانہ گزارش ہے اجتماع کی کامیابی کے لیے بھی ہم دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ذریعہ ہدایت بنا دے پوری دنیا کے لیے جہاں کے بھی اجتماعات ہو. تیسرے جو ہے ہمارے طلباء کے یہاں امتحان شروع ہونے والا ہے کل جو ہے, سب پریشان ہے, تو ہم ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. ہمارے مولانا درویش صاحب کی صاحبزادی کے آپریشن ہونے والا ہے, تو کل جو ہے آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کامل عطا فرمائیں. حضرت آپ کا ان قریب سفر ہونے والا ہے, ہمارا بھی سفر. نشکرکم یا استادنا و شیخنا, ہم دل سے حضرت کی شکر گزار ادا کرتے ہیں. یہ تو حضرت کی شفقت ہے ہمارے اوپر سب پر کہ حضرت کے لیے ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کی بصارت بصیرت, حضرت کی گھٹنے میں اتنی تکلیف, اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرمائیں. حضرت کے اہلیہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرمائیں. ہم حضرت مولانا شبیر صاحب کے بھی ہمیشہ ہمیشہ شکر گزار کہ 32 سال ہو گئے ہمارے استاد محترم کو اس ملک میں. یہ حضرت مولانا شبیر صاحب کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ حضرت کو دعوت دی. ہمارے مدرسہ دار الزکریہ کی حفاظت فرمائے, تمام ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم.
ہمارے ہاں آج حضرت مولانا محمد نعیم مطالعہ صاحب تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ ان کی نصیحتیں اور ارشادات سنیں گے. ان سے اللہ تبارک و تعالی ڈربن میں دین کی بہت بڑی خدمت لے رہے ہیں. مدرسہ بہترین مدرسہ بھی چلاتے ہیں, خانقاہی نظام بھی. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ مسترشدین پر قائم اور دائم رکھے. وہ انشاءاللہ نصیحتیں فرمائیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلام حضرت مفتی صاحب کا کلام ہے جن کا عنوان نذرانہ عقیدہ.
محمد مصطفی بحر کرم ہستی میں اکرم ہے. محمد مصطفی بحر کرم ہستی میں اکرم ہے. رسول مجتبی فخر رسول محبوب عالم ہے. زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہے اس کے. زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہے اس کے. محبت کا منادی خوب رو فیض مجسم ہے. محمد مصطفی بحر کرم ہستی میں اکرم ہے. تمنا ہے میری قدموں میں اس کے موت آ جائے. تمنا ہے میری قدموں میں اس کے موت آ جائے. مدینے پاک میں ملقد بنے پھر مجھ کو کیا غم ہے. محمد مصطفی بحر کرم ہستی میں اکرم ہے، رسول مجتبی فخر رسل محبوب عالم ہے، محمد کی محبت کی عجب تاثیر دیکھی ہے، محمد کی محبت کی عجب تاثیر دیکھی ہے، فراق یار میں ہر چشم خندہ چشم پرنم ہے، محمد مصطفی بحر کرم ہستی میں اکرم ہے، محبت دل میں ہے یوں کو چھے الفت کا دیوانہ، محبت دل میں ہے ہوں کو چھے الفت کا دیوانہ، تصور میں مدینے کے رضا مشغول ہر دم ہے، تصور میں مدینے کے رضا مشغول ہر دم ہے، محمد مصطفی بحر کرم ہستی میں اکرم ہے، رسول مجتبی فخر رسل محبوب عالم ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم. My most respected مشايخ علماء حضرت مفتي صاحب دامت بركاتهم اهل مفتي بن قادر حسين، also respected friends and elders, this is no tasanna from my side, this is a reality. I am just an ordinary student of deen, tifle maktab as we say, who has come to listen and benefit from his asatiza, his elders, as a mufti sahab's command. And when they ask us something, then we don't make any chuchira, we have to listen. As much as it is so difficult to say anything in front, in their presence, I am actually speechless. They say that there is no ocean in Gauteng, but this is not true. What we have here is Bahrul Ulum. And there is no doubt in this. Hazrat Mufti Sahab, Damat Barakatuh, may Allah give him a long life. You always hear Mufti Abdul Qadir Hussain, Damat Barakatuh, always making dua, my honorable Ustad, may Allah give him long life, Shifa. Somebody might think, why is he making dua all the time? When you realize the value of your ustad, your sheikh, and the people around you, when you make qadr of such people while they are living, not after they leave this world. Our problem is, when the man passes away, the great person passes away, then we want to talk about all his great works that he has done. We'll have some program or two, and it's all over. When the person is living, even if we don't understand everything he is saying, but in the company, and I'm 100%, every person sitting here right now, just in the presence of these mashayikh, we feel some sukoon in ourselves. Our hearts feel the tranquility. It's some sakina, that is the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, The Sakina descends on such a gathering. Angels surround such a gathering. Allah's special mercy comes upon that gathering. We must sit with this niyat, this ihtizar of these fada'il. As the Mufti Abu Qadir Hussein gave such beautiful fada'il and ahadith regarding this month. It's not just we sitting here just to listen, as he says, pastime for entertainment. We have come here, come with this niyat that I'm a sick person. May marizu, may bimarhu. And we have come to the doctor. He is our tabib. And he will give us medication. Unfortunately, today, we tell the sheikh what medication we want. The sheikh will prescribe something. We will say, no, not this, not that. Give me this, give me that. Hazrat Shah Wasiullah rahmatullahi alayh was a very great khalifa of Hazrat Thani rahmatullahi alayh. Shah Wasiullah rahmatullahi alayh, Allahabad. So he mentioned one qissa. And he says there was a person, ek aadmi tha, jo dua mang raha tha. Ki Allah, mujhe apni taraf khinch lijiye. He heard some Murana giving this dua and he didn't understand. He thought physically Allah will just lift him and raise him and he'll gain some type of qurb. So he's making dua, Allah, mujhe apni taraf khinch lijiye, apni taraf khinch lijiye, but nothing is happening. So some person was being passed, he had some shararat in him. So he understood this, that this man is making this dua. So he said, raat ko aana, ek darak ke niche, aur phir ye dua maang lena. So at night he went, everything dark, darak ke niche, ya Allah, mujhe apni taraf khinch lijiye. And from the top, this man who called him, they throw the rope down. And he says, pas awaaz mein wahan se kaha, ki bas apne gale ke ird gird usko baandh lena. Just tie it round your neck. Aur thodi der ke baad, as he's saying, Allah, mujhe apni taraf khinch lijiye, he pulls him up. Jab ek baalish zameen se upar chadh gaya, now he could feel the thing catching on his throat. Now he began to scream, Allah, mujhe apni taraf mat khinche, mat khinche. And he stops there, and then this person releases him. Phir Hazrat says in the waqia, he never, every time he goes past the street, doesn't even look this side. Uska naam bhi nahi liya wahan baithne. He just goes away. You see, this is our problem. Hazrat then said that we are so afraid to make mujahada in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. We want the ishq of Allah. We here want to become ashiq of Allah, ashiq of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Thani rahmatullah said that islah bila mashaqqat mumkin nahi. Islah bila mashaqqat mumkin nahi. There is mashaqqat, there is, but in this mashaqqat, there is enjoyment. This is what our mashayikh teaches. And Hazrat Shah Wasiullah rahmatullah farmaya phir, aajkal salik, salik nahi raha. Salik, malik ban gaya. Salik doesn't want to follow what the sheikh is telling him, what the tabib is telling him. Salik becomes a malik. Same thing for students of deen. They tell the ustad what to do. That is why we find the ruhaniyat is gone, nuraniyat is gone, the barakat is gone. In those days, whatever the sheikh said, without questioning, like the person who wanted a tattoo to be on his hand, he goes to the person and says, okay, make me a tattoo of a lion. So as he begins to poke the pin, say, what are you doing? I'm doing the tail of the lion. It's very painful. Leave the tail out. You get lions without tails. Do something else. Then he says, okay, I'm doing the paw. Again, he feels the pain. Say, what is this? The paw of the lion. Say, leave this one paw. Do something else. Then he goes to the ear, like this, to the eye. And eventually, he gets nothing tattooed. Of course, we're not saying tattoo. It's haram. But this is by way of example. So he gets nothing. This is what we want in our deen. We are asking for shortcuts. Kuch ek aasa nuskha bata dijiye. Kuch zikr wazifa. Or phir I'll just become the wali, greatest wali of Allah. Without any mashaqqat. If a person has an accident, Allah protect us. Where do we take the car? The panel beater. Now you took your brand new car, met with the accident, you go to the panel beater, and he's about to work on the car. So no, don't do this, don't do that, don't do this. What will happen? The car will remain with a dent. This dent of our heart, we will remove the dent of the heart. And that is why we come to people like Hazrat Mufti Razaul Haq Sahab, Dhamad Barakat and Ali, may Allah give him a long life, really. May Allah give him sihat. Ghanimat samjo is mil julkar baitna. Just sitting here for this little while on Sunday morning, it is very, very qimti. And sitting with such personalities, believe me, Allah subhanahu wa ta'ala will give us something. Something meaning not monetary things, but the spiritual things.
And that's what we require to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. All of us complain, we are bechain, restless, no sukoon, no chain. Mere paas sab kuch hai, lekin sukoon nahi hai. There is an incident of a person, a very big king. He had everything of the world. He is a king. But he watches one minister, mashallah, always happy, always smiling, is content. Yet he does not have the position the king has. So then, the king is bothered, so he asks one of the wazir, "Batao, fulan aadmi rozana aata hai, bahut khush hote hai. Mere paas sab kuch hai, lekin I've got no sukoon in my life. Why is it?" So the minister tells him, "Hazrat, take one jar and fill it with gold coins. Fill in 99 gold coins, but label it 100 gold coins hadiya for you. Let's go tonight and leave it at that one minister's house. Another minister's house. Leave it outside there. And we'll go on one side and watch what happens. We see the tamasha." So raat ko gaye, he put that whole jar of gold coins, 99 gold coins. 99 sone ke sikke. Dananir. He leaves it outside the house, knocks on the door, and they go back. And they hide behind a tree. So the king is thinking, what is he going to see now? He sees the man opens the door, looks at his hadiya. 100 gold coins. Immediately he takes it, hadiya, anonymous. He's so excited. After about 10 minutes, he comes outside. He's looking, searching. What is he searching for? One more gold coin. 99 gold coins, but it was labeled 100 gold coins. He's searching, searching desperately, he cannot find it. After some time, he brings his wife out. Then his children out. Then all his khuddam out. All are searching for his gold coin. One gold coin. He says, now he begins to become upset and angry. He's shouting, he's hazin, look properly. They go inside the house, outside the house. The whole night passes. He is restless, he's bechain. For what? One gold coin. Yet, he got 99 gold coins. So, mashayikh say, the lesson here is, Allah has given us beshumar ni'mats. Allah has given us countless of ni'mats. We are able to speak, we are able to eat, we are able to breathe, we are able to move. Allah give us good lives. We woke up this morning. من أصبح منكم آمنا في سربه أو سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. That person who rises in the morning and he has got aman, security regarding himself, his family or his path. He's got a good body, he's got sound health. He hasn't woken up with a stroke. He hasn't woken up blind in the morning. And in the hukutu yawmi, he's got sufficient amount of food for the day. It is as though the whole world has been gathered for him. Have you ever pondered over Allah's ni'mat? But for that one gold coin which he could not find, that one ni'mat you're looking at somebody else enjoying, he's got a better shop or he's got an extra shop. For that, in pursuit of that, we forget the 99 ni'mat Allah has given us. So this chain, sukoon, we are restless. Hazrat Thani Rahmatullah Alayhi has mentioned on Qissa, he was safar kar rahe the, rail ka safar, and he was going somewhere. And in his compartment, there came a person, very well-dressed man. But this person took the wrong train. And after a few minutes, as the train took off, he realized he's sitting in the wrong train. Abu Parishan Hal. Because he had to go actually in the opposite direction. And this train is going towards maybe Thanabon. And now he's perturbed. Has asked, "Kya hua?" He said, "Mera manzil to us taraf hai, maghrib ki taraf, ye mashriq ki taraf ja rahi." So he became pareshan. So Hazrat Thani Rahman said, "Acha, just to make him feel nice, chalo hum kuch baat cheet kar le." He said, "Hazrat, baat cheet karne ka is waqt hai? Main to itna pareshan hal hu, kyunki mera manzil to us taraf hai aur ye rail gaadi is taraf ja rahi hai." So Hazrat then said, he realized a very important dars and lesson. Our manzil is akhirat. We're moving away, opposite direction. That is why we see no sukoon in our lives, no chain. We are restless all the time. So to get that sukoon, to get that chain, to get direction in our life, we sit in the suhbat of saliheen. You have Bahrul Uloom, you have Jabalul Uloom, you have such great, this is Khizanatul Uloom in Darul Uloom. Such great personalities, mudarrisin in this madrasa. Anwarat, barakat, mashayikh have come here. So we should come and listen and connect ourselves with Allah subhanahu wa ta'ala. Build in our lives the ta'alluq, the ma'iyyati khasa with Allah subhanahu wa ta'ala. Become conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. All our mashayikh, every single Shaykh in Tazkiyah and Tasawuf, what is the main cry? What is the main sabak they teach us? Gunaon ko chhod do. Refrain from every type of sin. We refrain from sin and immediately you will find the sukoon in your heart. Remember, Allah subhanahu wa ta'ala is watching us all the time. Allah consciousness, Allah consciousness. Sometimes a person thinks that he's all alone and nobody is watching him. He sends his wife and children away to her parents so that he could enjoy himself, inverted commas. Enjoy himself, he'll open the laptop, go onto the internet, and he'll view pornographic material. May Allah ta'ala protect us. He'll make bad nazri. He'll enjoy himself. Some lazzat he'll get, haram lazzat, for a few seconds only. But Allah's lanat is coming upon him. He thinks nobody is watching him. Jo karta hai tu chupke ahle jahan se, koi dekhta hai tujhe aasman se. That which you are doing, thinking that nobody is watching you in privacy, somebody is watching you, there is Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Shafi rahmatullahi has mentioned, إِذَا مَا خَلُوتَ الدَّهْرَ فَلَا تَقُلْ خَلُوتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ. When you're all alone in solitude and privacy and you think nobody is watching me, remember Allah is raqib, Allah is watching you all the time. Allah consciousness, my Allah is watching me, my Allah is watching me, my beloved. Late Hazrat Mawlana Yusuf Patel Rahmatullah, my father-in-law, rahmatullah alayhi, should keep on mentioning this. Youngsters would come to him, Mawlana, I started taking drugs, I got involved in zina. This was the remedy, the ilaj. Build in yourself the khawf of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mujhe dekh raha hai. Allah is watching me. Allah is watching me. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Hazrat Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala was with his khadim, and they go and they see a shepherd who had been grazing his flock of sheep. Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala, Amir al-Mu'mineen. The shepherd does not recognize he is Amir al-Mu'mineen. But Amir al-Mu'mineen wants to test him, takes his imtihan, and tells him, why don't you just give me one sheep? He says, no, I cannot give you. Why? It does not belong to me. It belongs to my malik. I've got no permission. It's haram for me to do so. So Umar ibn Khattab says, okay, just sell it to me. You get some money, some faida. And we see a wolf came and devoured the sheep. And that time it just happened, things like that. He says, no, I cannot do that. Why? Look at the answer he gives. فَأَيْنَ اللَّهِ فَأَيْنَ اللَّهِ إِذَا. Where is Allah? Because Allah kahan hai? I may give it to you now, thinking that my Malik is not here, but Malik e haqiqi, Allah subhanahu wa ta'ala. Where is he then? Is he not watching? Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala, just these two words, فَأَيْنَ اللَّهِ. He began to say these words. He sent his khadim the next day, go and buy him from his master and give him his freedom. And he says to him that, أعتق هذه الكلمة. This kalima, أين الله, has freed you. I have hopes in Allah subhanahu wa ta'ala, in the akhirat also, it will give you your freedom and give you najat. So فأين الله. There was a story of a man who was married happily, mashallah. Then he would go on his journeys overseas, take his wife along, and he'd go to whatever business he had, several times up and down. Eventually she got tired. She said, now you can go on your own, and I will look after the things at home. They had no children. But she was getting tired to go up and down. She said, no, you go now. So on a few times he went, and then he fell in love with a woman, and he got married to her. He made proper nikah, but he did not reveal it to his wife. He was feeling difficult to tell his wife. But you know, a wife, she's a wife. She's our best sheikh. She can sense things very easily. And so she could make up something is not right. He tried to be as normal as possible, but she realized, dal mein kuch kala hai. So she sent somebody, next time my husband goes, go and check. I think he's got another wife. So this person goes, verifies it, and she says, yes, your husband is married to a certain woman. So she also keeps quiet. She's a very loyal wife, doesn't tell the husband anything. So it happens a few months later, he passes away. Now look at this. When he passes away, she's the only heir. No other children, no other heir. He's got no parents, no brothers, no sisters. So whatever wealth was left behind, she could have taken the whole thing for herself. But she writes a note, sends this khadim, that gives this note to that lady. And in the note is written, oh my beloved sister, I knew that you were married to my husband as well. You are my co-wife. Our husband has passed away. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. I am making sabr. You make sabr. This is exactly half the inheritance which belongs to you. This is your haqq. See? فَأَيْنَ اللَّهِ. consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, mu'amalat, mu'asharat, our dealings, our social conduct at home with our wives, in madrasa with our pupils, in our factory places with our workers, when we do lain deen, our transactions, how often we cheat, we deceive, as though Allah is not watching us. When she gives this, look at this now, the consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. They had that taqwa, they feared Allah subhanahu wa ta'ala. That woman writes back a note, she sends back the money. She says, my dear sister, yes, I was married to so and so, but a few months ago he divorced me, and I finished my iddat. I am not deserving of any of the share. The entire thing belongs to you. Like this, there are so many other incidents. I came to listen to Hazrat Mufti Sahib, rahmatullahi barakatuhum, and may Allah Ta'ala give us tawfiq and hidayat to cleanse and purify our hearts. Make the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala bring in our lives the ishq of Allah. When we make sajda, it's not just subhan rabbi al-ala, subhan rabbi al-ala, and just rushing through it. Subhan, the meaning of subhan, Allah is free from any type of defects, deficiencies. Allah is munazza from all type of naqais. Allah is free from any type of aib. We say Allah pak, is free, is pure. So when you say subhan rabbi al-ala, we are glorifying of Allah subhanahu wa ta'ala. We are expressing His loftiness. Hazrat Fazlur Rahman Kanj Muradabadi rahmatullahi alayhi, when he used to make sajda, he used to say, mujhe aisa lagta hai ki Allah mujhse pyar kar raha hai. As though Allah is showing me that muhabbat and love. They would enjoy this sujood. When they make sajda, it would be such a long sajda as though they did not want to come up from the sajda. Look at the salat of Rasulullah Paak sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba radiyallahu anhu ajma'in. The enemy is shooting the arrow. Abad bin Bishar radiyallahu ta'ala is continuing his salah. When he was asked, why didn't you break your salah? He says, I began a surah. Ma ahbabtu an aqta'aha. I did not wish to break the surah. I was enjoying the communion with Allah subhanahu wa ta'ala. They had ladzat, they had istilzad wa ta'at. Why? The hearts were pure. May Allah give us tawfiq and hidayat to benefit from these mashayikh. Kunu ma'as sadiqeen. Inshallah, by sitting in the company and listening to whatever prescription they give, as being a true salik, inshallah, then this road towards Allah subhanahu wa ta'ala will not only become easy, but it will become mazyadar. Then we get hayatan tayyibah. Then we will find that ba'lut zindagi. Otherwise, our life become bare chain, no sukoon, become straight and very with great difficulty. May Allah give me tawfiq and all of us tawfiq to make amal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبعد محترم ومعزز محبوب حضرت مفتي صاحب سینئر علماء کرام موز بیلوڈ فرینڈز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وی آر سرٹنلی ناٹ وردی آف سینگ اے سنگل ورڈ ود دی اونلی آبجیکٹیو دیٹ ان دس مینز اور اون ریکٹیفیکیشن اینڈ اصلاح ٹیکس پلیس انڈر دی کمپیشنیٹ گیز آف حضرت مفتی صاحب اینڈ اور دی سینئرز آئی تھنک مچ ٹو سے آفٹر دی بیوٹیفل ایڈوائسز رنڈرڈ بائی حضرت مفتی عبدالقادر صاحب حضرت مولانا نعیم صاحب دیٹ شوز دی ایکسپیرینس آف ایئرز اینڈ ایئرز ان دی صحبہ the company of the mashayikh of the salihin. This great month of Sha'ban, Sayyidina Usama bin Zayd radiallahu ta'ala, as well as our most respected mother, the Sayyidina Aisha radiallahu anha, other narrators as well, attest to the fact that our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam would fast optionally, excessively in the month of Sha'ban, unlike in any other month. Hazrat Usama radiallahu ta'ala asked Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانِ. As the Sayyidina Aisha radiallahu anhu also questioned the reason for fasting, the optional fast, so much so that sometimes it would seem as if Nabi sallallahu alayhi wa sallam would join up the month of Sha'ban with the Mubarak month of Ramadan. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave varying reasons as to why he would fast during the month of Sha'ban, excessively, optionally. One is لِتَعْظِيمِ Ramadan, as a means of veneration, giving grandeur and esteem to the month that is coming. In other words, spiritual preparation, accustom ourselves in some way to the most important ibadah of Ramadan, which is taqwa, which is fasting, and the objective is taqwa. So as a means of veneration, that would start even before that. اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنِي Ramadan. This dua tells us the importance of awaiting anxiously the coming of the month of Ramadan. Now the reason given by our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْعَمَالِ, in which actions, a yearly, call it a presentation of deeds to Allah Ta'ala, also the decree of death of all of those who would come in the following year. In both these, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that, I wish when my actions are presented and my death is decreed, that I'm in the best of conditions, that I'm fasting, so as to draw the mercy of Allah Ta'ala when I desperately and direly need it more than anybody else at any other time of my life. And one reason that our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave, شَهْرٌ يَغْفُلُ عَنْهُ النَّاسِ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانِ, that because the month of Sha'ban is found wedged between two great months, preceding it is Rajab, succeeding it is the month of Ramadan, so that because it comes between two great months, Sha'ban, one of the Ashwar-i-Hurum, one of the four sanctuous months, and following the greatest month of the year on the Islamic calendar, the month of Ramadan, so because it comes between two very important and great months, many people are negligent, are oblivious of its greatness and its virtues and its benefiting. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam fasted excessively to emphasize, impress upon the ummah the virtue of this month on its own, as mentioned, the varying aspects that take place in the month of Ramadan, in the month of Sha'ban. Very important lesson that we learn here is that we know there are those very, very important and those great amal and those great actions. The month of Ramadan, that is Hajj, that is our five daily salah, that is there, and these are the sha'air of this deen of Islam. But this amal of Nabi sallallahu alayhi wa sallam teaches us a very important lesson, that do not overlook that which may seem the minor and the trivial aspects, for in it there are immense and great virtues and benefits, as attested to in the ayah recited in the opening, the concluding verses of Surah Idha Zulzilat al-Ard, that that person who does a minute amount of good will see it. Similarly, that person who does the minutest amount of wrong and sin will also see its effects. This ayah are known as Ahkamu Ayatin fil Quran al-Kareem, the most brief and concise verses of the Quran, that in short words, deep volumes of advice have been given. The grandfather of Farazdaq comes to Nabi sallallahu alayhi wa sallam and asks for some everlasting advice. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reads these verses and he says, that is sufficient for me. Thereafter, I do not have to resort to anybody else. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that if he suffices and practices only on these ayahs, قَدْ أَفْلَحْ, then indeed this person will be eternally successful. What do these two ayahs teach us? That never trivialize a good deed, that this is small. إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتُ الذُّنُوبِ. Similarly, on the other hand, never consider a sin as trivial and too small, and it is minor and it will cause no harm to me. Hazrat Anas radiallahu anhu says, and this is just after Nabi sallallahu alayhi wa sallam's departure from this dunya, that you perpetrate sins and you perceive them to be small, whereas we in the time of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, na'udduhu min al-mubiqat, those very things that you may consider as minor and small, we thought them to be the means of our destruction as far as sins are concerned in the time of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Similarly, any opportunity, the word used is dharra, various meanings of dharra. One is asgharun naml, the smallest known ant species, smaller than 0.02 milligrams, the smallest known of all ant species. One tafsir of dharra is, we look into the sunlight coming in, the small little particles that we see, just one of them is a dharra. So that amount of good will benefit, that amount of sin can also be the cause of a person's downfall. Sayyidah Aisha radiallahu anha, our respected mother, and that is why Sahaba radiallahu anhu majma'in say that after Nabi sallallahu alayhi wa sallam, when we had a difficulty in any matter of knowledge of deen, we found a conclusive answer in the knowledge of Sayyidah Aisha radiallahu anha. That is why Nabi sallallahu alayhi wa sallam encouraged the ummah to benefit from her ilm amongst the many other outstanding attributes and qualities. Her chastity, Allah ta'ala attests to from the heavens. Sayyidina Isa alayhi salam, Sayyidina Yusuf alayhi salam, when they were falsely accused, Allah ta'ala miraculously caused a child, a baby, to speak from the cradle in defense of their chastity. But when it came to the beloved of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Aisha radiallahu anha, Allah ta'ala took it further. Allah personally intervened, revealing verses of the Quran Kareem, emphatically pronouncing her chastity. So that Aisha radiallahu anha, once a beggar comes and asks for something, and this is her home, and her generosity was renowned, sometimes spending hundreds of thousands of dirhams in one single day. So the beggar comes and there is absolutely nothing in the home except one grape, just one grape. So she gives this to the beggar. Somebody comments that what will one grape do? She says, as far as his severe pangs of hunger, it will make a difference. I know it is small, but it will make a difference for that person who is in such severe and dire hunger. Allah gives us a chance in this country with abject poverty. Literally 10 kilometers from here, we will find hundreds of school children who do not find a single meal at home. Let us make that little effort. Go out, go into the informal settlements, look at the feeding schemes. Our deen, our iman teaches us many places Islam spread through, only through the generosity of Muslimin. Many parts of India, many parts in Africa, Islam spread when people had seen the generosity and the kindness and compassion of Muslims to those who were less fortunate. So she says, this one grape will make a difference to his hunger, but for me, what I place my gaze upon is how many small little dharras, how many particles, we can say an atom in today's times, how many atoms, how many particles put together, hundreds of them put together will make that one grape, and that is what I look at, the reward Allah has given to me. Allahu Azza wa Jal give us the tawfiq to benefit from every opportunity of good. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين محترم حضرات آپ نے علماء کرام اور مشائخ کی نصیحتیں اور ارشادات اور ہدایات سنی اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے ریاکاری اور ہر قسم کے فساد اور ہر قسم کی خرابی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں جیسے ہمارے دوست و احباب نے بتلایا کہ شعبان کا مہینہ آج سے شروع ہو گیا اور تقریباً دنیا کے اکثر حصوں میں چاند نظر آ گیا اور شعبان کی مہینے کی جو فضائل اور برکات ہے ان کے بارے میں بھی آپ نے کچھ نصیحتیں کچھ باتیں سنیں شعبان کے مہینے کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس مہینے میں انسان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی پیش کیے جاتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس حالت میں پیش ہو جائیں کہ میرا روزہ ہو، اچھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے اعمال کی پیشی ہو۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ تین قسم کی روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ روزانہ صبح کے وقت اور عصر کے وقت، صبح کو اور شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، صبح ہوتی ہے تو رات کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، شام ہوتی ہے تو دن کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کی کیا وجہ اور کیا سبب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال کی پیشی اس حالت میں ہو کہ میں روزے میں ہوں۔ اور تیسری روایت یہ کہ شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزانہ، کبھی روزانہ کا حساب کتاب ہوتا ہے، اس کے بعد ہفتہ وار ہوتا ہے، اور اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مثلا اگر کسی نے اپنے کیشیئر سے کہا کہ تم میری طرف سے زکات دیا کرو، آفس میں فقراء، مساکین، مدرسے والے آتے ہیں، ان کو زکات دیا کرو اور مجھ کو حساب پیش کیا کرو، اب وہ روزانہ جتنی زکات دیتا ہے تو اپنے سیٹ کے سامنے پیش کرتا ہے، آج میں نے اتنی زکات دے دی، 2000 3000۔ پھر اس کے بعد ہفتہ جب گزرتا ہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پورے ہفتے کا حساب پیش کرتا ہے کہ اس ہفتے میں یا ہفتے میں دو مرتبہ میں نے اتنی زکات ادا کی، اس پر ٹوٹل یہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اور پھر جب سال گزرتا ہے تو اپنے آقا کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سال پورا ہوا اور میں نے پورے سال میں اتنی زکات ادا کر دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں، روزانہ کا حساب، پھر ہفتہ وار حساب، اس کے بعد پورے سال کا حساب۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے، ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی حساب کتاب جو دنیا میں چلتا ہے، لوگوں کو حساب کتاب سمجھانے کے لیے کہ تم حساب کتاب کر لیا کرو، اسی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ شعبان کے مہینے میں بھی حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دوسری بات علماء کرام نے یہ فرمائی ہے کہ یہ بار بار حساب پیش کیا جاتا ہے تاکہ تابعداری کرنے والوں کی ثنا اور تعریف ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اس تعریف سے اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے خوش ہو جائیں. تو روزانہ ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تاکہ روزانہ ان کی تعریف ہو جائے. ہفتے میں دو مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہفتے میں ان کی تعریف ہو جائے, اور پورے سال کے بعد شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ سال کے بعد جیسے سالانہ جلسہ ہوتا ہے اور سالانہ جلسے میں طلبہ کی تعریف ہوتی ہے, طلبہ نے اتنے نمبر حاصل کیے اور طلبہ نے اتنا پڑھا اور طلبہ امتحان میں اس طرح کامیاب ہو گئے, تو پورے سال کے اندر بھی پیش کیے جاتے ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. یہ بھی آپ حضرات نے سنا کہ اس مہینے میں جو پندرہویں رات ہے, پندرہ والی رات, اس کی فضیلت ہے, اور بعض محدثین تو اس کی حدیث کا بعض محدثین اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں اس میں صحیح حدیث نہیں جیسے قرطبی وغیرہ اپنی تفسیر میں, لیکن تحقیق والے علماء جیسے آپ نے سنا مفتی عبد القادر صاحب سے, جیسے البانی اور دوسرے بہت سارے محدثین اس مہینے میں جو لیلۃ النصف من شعبان جو پندرہویں رات ہے اس کی فضیلت کے قائل ہیں, اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تقدیر کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے فرمائے ہیں. حدیث میں آتا ہے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلے فرمائے ہیں. اس کے بعد دو قسم کی روایتیں ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں سال بھر کے لیے فیصلے الگ کیے جاتے ہیں, اس لیے قرآن کریم میں جو لیلۃ القدر کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اس کے بارے میں لیلۃ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے مبارک رات میں. مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے. قرطبی کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اس سے مراد شعبان کی رات ہے تو وہ قرآن کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو مبارک رات شعبان کی رمضان میں ہم نے اس کو نازل کیا, اس لیے کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا. خود الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل فرمایا, انا کنا منزلین, اور ہم ہی نازل کرنے والے ہیں. قرآن کریم کو نازل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. فیہا یفرق کل امر الحکیم, اس میں الگ کیا جاتا ہے. فیصلے کا لفظ نہیں ہے, الگ کرنے کا لفظ ہے. فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے, اس میں الگ کیے جاتے ہیں. کل امر الحکیم, ہر کام حکیم جو محکم اور مضبوط ہے, جو قابل تنسیخ اور کینسل نہیں ہو سکتا, یا حکمت والا کام, اس کو الگ کیا جاتا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ شعبان کی جو پندرہویں تاریخ ہے اس میں الگ کر دیا جاتا ہے, اور رمضان میں جو لیلۃ القدر ہے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. الگ کر لیا, یہ ایک سال کا لسٹ ہے اور ایک سال کی فہرست ہے. اس کو الگ کرنے کے بعد پھر فرشتوں کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں. آپ تشریف لے جائیے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ شعبان کی پندرہویں تاریخ کو دنیاوی امور کے فیصلے الگ کر دیے جاتے ہیں. دنیاوی امور, فلان کی موت, فلان کی حیات, فلان کی اجل, فلان کا کاروبار, فلان کا نکاح, فلان کا بچہ, یہ 15 شعبان کو, اگرچہ وہ 15 شعبان والی روایات ضعیف ہے لیکن سب کو مل ملا کر کے بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے. اور رمضان المبارک میں دینی معاملات, خیر اور دینی معاملات کی فیصلے جو ہو چکے ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ شعبان کا مہینہ بہت اچھا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ازواج مطہرات ان کی اوپر جو رمضان کے روزے ہوتے تھے حیض اور ماہواری کی وجہ سے, شعبان کی مہینے میں وہ قضا کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موافقت کے لیے شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. یہ بھی روایات میں آتا ہے شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو بتا دیں کہ رمضان کے لیے پریکٹس کرو, رمضان کے لیے اس کو عادت بنا دو. جب عادت بن جائے گی تو رمضان کے مہینے آپ کے لیے آسان ہوں گے. جب رمضان کے مہینے آسان ہوں گے تو پھر اس میں فریاد نہیں ہوگی, اس میں شکایت نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ رمضان کے پڑوس کی وجہ سے شعبان کا مہینہ اور شعبان کے روزے ان کی بہت فضیلت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے. اس لیے ہمیں بھی ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جتنا آدمی سے ہو سکے. اسی طرح شعبان کی 15 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے آخری حصے میں مقبری بھی تشریف لے گئے تھے. مقبرہ میں جانا اور وہاں دعا کرنا, اس کو اس رات میں سنت ہم نہیں کہیں گے. سنت اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یا اکثر ایک کام کیا ہو, لیکن ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. روزانہ تشریف لے جاتے تھے لیکن اس رات کو گویا کہ زیادہ دیر کے لیے اور رات کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو مقبرے میں جانا, وہاں میلہ لگانا, وہاں کھانا پینا اور کھانے پینے کا انتظام کرنا, یہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان میں نصف اللیل میں مقبرے میں جانا ثابت ہے. اگر کوئی شخص جائے تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح جو ایک روزہ رکھے گا 15 والا روزہ, اس کے بارے میں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا ذوار حسین صاحب نے اور بہت سارے حضرات, مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, سب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ روزہ رکھے تو اس کو سنت تو ہم نہیں کہیں گے لیکن مستحب کے درجے میں ہے. اور اس میں جو ایک راوی ابو بکر ابن ابی صبرہ ہے وہ ضعیف راوی ہے, فضائل میں ان کی روایت پر عمل کر سکتے ہیں. ہاں بہتر یہ ہے کہ 3 روزے رکھے, لیکن اگر کسی نے ایک روزہ رکھا تو اس کو بھی بدعت ہم نہیں کہیں گے, بلکہ اس کا بھی جواز ہے, اس کی بھی گنجائش ہے. تفصیل ہم نے کتابوں میں لکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے اور دوسرے سب مہینوں کی قدر شناسی اور آداب رکھنے کی توفیق عطا فرما دے, اور شرور و فتنوں سے سب کی حفاظت فرما دے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا موجود إلا الله، لا معبود إلا الله، لا محبوب إلا الله، لا مقصود إلا الله. إلا الله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله حاضري، الله ناظري، الله رازقي، الله ربي، الله معي. الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك استغفر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اس مل بیٹھنے کو قبول فرما ہر قسم کی خرابیوں سے ریاکاری سے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما سب کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما بڑوں کا سایہ چھوٹوں پر تا دیر قائم اور دائم فرما چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما شیطان اور نفس کی لغزشوں سے مکاری سے سب کی حفاظت فرما ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دے خیر اور عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے سب کے لیے مشکلات کو آسان فرما دے مشکلات کو دور فرما دے سب طلبہ کو کامیابی نصیب فرما دے سب کو محنت کی عادت نصیب فرما دے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے ایمان کامل کی دولت سے سب کو مالا مال فرما دے اے رب کریم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے ذکر فکر کی توفیق نصیب فرما دے کثرت ذکر کثرت تلاوت کثرت ذکر موت کی کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرما دے کثرت استغفار کی توفیق نصیب فرما دے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی اور خوشیاں ہم سب کو نصیب فرما دے اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم اور دائم فرما دے دینی دنیاوی ہر قسم کے امن و امان ترقی خوشحالی اس ملک کو اور سب مسلمان ممالک کو نصیب فرما دے اچھے حکمران عطا فرما دے برے حکمرانوں کو اچھا بنا دے اے رب کریم ترکی کی حکومت کی حفاظت فرما دے, حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے, اور اے رب کریم جہاں جہاں خطرات خوف ہیں اس خوف کو امن میں تبدیل فرما دے, جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں اے رب کریم ان میں اچھے لوگوں کو منتخب فرما دے جو اسلام اور مسلمانوں کے موافق ہو, ایسے حضرات کو ایسے لوگوں کو منتخب فرما دے جو ہمارے درمیان یا متعلقین اور دوست و احباب میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل عاجل دائم مستمر عطا فرما دے. بعض حضرات اور خواتین کا مستورات کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو شفاء کامل عطا فرما دے. مولانا درویج صاحب کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ شفاء کامل عطا فرما دے. مولانا برہان صاحب کی برخوردار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامل مکمل شفا نصیب فرما دے. جن گھروں کے اندر خلف اشعار ہے اے رب کریم اس کو اطمینان میں تبدیل فرما دے, خلف اشعار کو ختم فرما دے. اے رب کریم سب کو تفقہ فی الدین عطا فرما دے, دین کی خدمت کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرما دے, سب کے رزق حلال میں برکات عطا فرما دے. وفات پا چکے ہیں رب کریم ان سب کی مغفرت فرما دے. حافظ محمد صاحب کی اہلیہ کی رب کریم مغفرت فرما دے, کو جنت نصیب فرما دے. جن جن کا بھی انتقال ہو چکا ہے مسلمانوں میں سے سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے اکابر, ہمارے بزرگوں, ہمارے مشائخ کا فیض ہمارے ساتھ شامل فرما دے, ان کی علوم ہمارے ساتھ شامل فرما دے, حافظوں میں برکت عطا فرما دے, تفقہ فی الدین سب کو نصیب فرما دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہوں یا ان کا ہمارے اوپر حق ہو, ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے, ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے, ایمان کامل کی دولت سے سب کو نواز دے. اے رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر کا جام ان کی دست اقدس سے سب کو نصیب فرما دے. ہماری عیوب کو دنیا اور آخرت دونوں میں چھپا دے. اے رب کریم سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے, جاہی باہی گناہوں سے, جاہی باہی گناہوں سے, جاہی باہی گناہوں سے سب کی حفاظت فرما دے. پوری دنیا میں اے رب کریم آل حق کی دینی مدارس کی, مساجد کی, مکاتب کی, معابد کی, خانقاہوں کی, تبلیغ جماعت کی سب کی حفاظت فرما دے. آنے والے اجتماع کو بے حد کامیاب فرما دے, اس کی نور اور روشنی کو پوری دنیا میں پھیلا دے, اتفاق و اتحاد نصیب فرما دے, ہر قسم کے خلف اشعار و اختلاف کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے, دین اور دنیا دونوں کی کامیابی عطا فرما دے. اے رب کریم شیطان و نفس کی لغزشوں سے, شیطان و نفس کی لائن سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے رب کریم ہمیں اپنے عیوب کے دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے, دوسرے کے عیوب سے ہمیں اندھا بنا دے. ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.